بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. صلوات علی محمد و آل محمد. قدر محترم، ہماری گفتگو ہو رہی تھی اسلام میں جوان اور جوانی کے تقاضے، اور آخری بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک جوان کو قبل اس کے کہ وہ معاشرے کے کام آئے، معاشرے کی خدمت کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے، یا اپنے لیے کچھ کرے، یا ملک و قوم کے لیے کوئی کارنامہ انجام دے، سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو قابل بنائے. اگر وہ کسی قابل ہوگا خدمت کے، جبھی وہ خدمت کر سکے گا. تو ایک نوجوان اور پھر جوان، اس کا سب سے اہم وظیفہ اور فریضہ یہ ہے کہ اپنی سب سے زیادہ توجہ اپنی تعلیم و تربیت پر دیں، کیونکہ یہی وہ عمر ہے کہ جس میں انسان کچھ سیکھتا ہے، کچھ حاصل کرتا ہے. اور اگر یہ عمر گزر جائے تو پھر اس کے لیے سیکھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں، ہمارے ہاں وطن عزیز میں شیعوں کی پاپولیشن 20-30% بتائی جاتی ہے. تو اس میں بھی میں نے عرض کیا کہ جو منیمم ہے، مثلا 20% ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں، تو 20% اگر پاکستان میں شیعوں کی آبادی ہے تو کیا تعلیمی اداروں میں ہماری نمائندگی 20% نظر آتی ہے؟ اگر کوئی کلاس ہے، فرض کریں کہ کالج کی ایک کلاس ہے، یونیورسٹی کی ایک کلاس ہے، اس میں اگر 100 اسٹوڈنٹس ہیں تو کیا اس میں 20 شیعہ نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے. کسی ادارے میں اگر 100 ملازم ہیں، 100 امپلائیز ہیں، تو کیا اس میں 20 شیعہ نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے. تو کیا وجہ ہے؟ کیا ہماری پاپولیشن واقعی اتنی نہیں ہے، یا کوئی اور سستی اور کاہلی ہے؟ تو پاپولیشن تو اتنی ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کا اعتراف تو ان لوگوں نے بھی کیا ہے کہ جنہوں نے اس ملک میں شیعوں کو دبانے کی بھرپور کوشش کی. لیکن جیسا کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آپ ملک کے طول و عرض میں چلے جائیں تو آپ کو وہ علاقے، وہ خطے کہ جہاں آپ کو غربت، جہالت، بے روزگاری، بیماری، یہ چیزیں زیادہ نظر آئیں گی، وہیں آپ کو علامت نظر آ جائے گی کہ یہ علاقہ جو ہے وہ شیعوں کا علاقہ ہے. یعنی بہت بڑا علاقہ ایسا ہے، بہت بڑی آبادی ایسی ہے اس ملک کی. ویسے تو اوور آل ظاہر ہے اس ملک کے اندر جو لٹریسی ریٹ ہے وہ آپ جانتے ہیں، لیکن ان میں بھی جو زیادہ پسماندہ علاقہ ہے ان کی آبادی کو آپ جا کے دیکھیں گے تو بدقسمتی سے وہ شیعوں کی آبادی ملے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ کو تعلیم کے میدان میں کم نظر آئیں گے. اسکول گوئنگ بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں، کالج گوئنگ بچے کالج نہیں جا رہے ہیں. پروفیشنل اداروں میں آپ جا کر دیکھیں، اگر 2000 ڈاکٹروں کے لیے ایڈمیشن ہوتے ہیں تو کیا اس کے اندر اس 2000 میں 400 शिया होते हैं? नहीं होते। अगर 500 कैंडिडेट CSS पास करते हैं तो क्या उसमें से 100 शिया होते हैं? नहीं होते। एंड सो ऑन, आप किसी भी इदारे में चले जाएं, इस मुल्क के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस है, रेंजर्स है, फौज है, अदलिया में देख लें, कहीं भी आप देख लें, तो क्या वजह है? क्या कभी हमने इसके ऊपर गौर किया, सोचा, कभी कोई होमवर्क किया? जितनी तवानाई हम और बहुत सारी चीज़ों में खर्च करते हैं, अगर हम तालीम के शोबे में इस काम करें तो मुस्तकबिल में एक अच्छी उम्मीद पैदा हो सकती। देखिए, आज से अगर आप कोई 40 साल कबल का लुबनान देखें, 1980 का लुबनान, डॉक्टर मुस्तफ़ा चमरान की किताब है, उसका उर्दू तर्जुमा भी अवेलेबल है, गैर पुरानी किताब है। मुस्तफ़ा चमरान को शहीद हुए भी 35 साल हो गए, तो उन्होंने लुबनान का हाल लिखा है कि लुबनान का क्या हाल था 1980 से पहले। सूरत हाल यह थी कि लुबनान के जो शिया थे, जुनूबी लुबनान जहाँ शियों की मेजॉरिटी, और वहाँ भी शियों की पॉपुलेशन इतनी है कम वेश, जितनी रेशियो वही है जो पाकिस्तान में, पॉपुलेशन नहीं रेशियो। सूरत हाल ये थी कि शिया नौजवान जो थे वो तालीम से बेबहरा, नौकरी उनके पास नहीं होती थी, छोटा मोटा काम जो माशरे का बहुत ही घटिया काम होता था वो सब शिया करते। यहाँ तक के लुबनान के मुख्तलिफ इलाकों में जो बदतरीन काम ख़वातीन करती हैं वो शिया ख़वातीन। लेकिन खुदावंद आलम ने उस कौम पर एक एहसान नज़ीम किया और एक मुजाहिद आलिम दीन आयतुल्लाह मूसा सदर उनके दरमियान आए और उन्होंने वो काम शुरू किया। और सबसे पहले उन्होंने तालीमी इदारे बनाए और फिर ख़वातीन के लिए तालीम के साथ साथ उन्होंने कुछ इस तरह के इदारे कायम किए जैसे इंडस्ट्रियल होम टाइप वगैरह, और उनको ये कहा कि यहाँ से आकर कोई आबरूमंदाना तरीके से मेहनत करके बेशक कुछ कम पैसे मिल जाएं लेकिन ये काम करो। और उस कौम के अंदर उन्होंने गैरत और हमीयत को बेदार किया। मैंने अर्ज़ किया इससे पहले भी कि ये गैरत और हमीयत सबसे ज़्यादा जवानों के अंदर होती है। उन्होंने जवानों पर काम किया और टेक्निकल सपोर्ट के लिए उनको बहुत काबिल लोग मिल गए। खुद डॉक्टर मुस्तफ़ा चमरान जो थे ये प्लाज्मा फिज़िक्स में PhD थे अमेरिका से। डॉक्टर मुस्तफ़ा चमरान वैसे एक मुजाहिद थे, वैसे एक मुबल्लिग थे, लेकिन उस ज़माने में प्लाज्मा फिज़िक्स के PhD थे, वो भी अमेरिका से। तो इस तरह के टेक्निकल सपोर्ट उनको मिल गई और 1980 का लुबनान देखें और आज का लुबनान देखें, जुनूबी लुबनान, फिर वहीं अमल मलेशिया बनी और फिर हिजबुल्ला बनी और आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह यह हिजबुल्ला है जिसने पूरी दुनिया के शियों का सर फ़ख्र से बुलंद किया। और जब हिजबुल्ला का नाम आता है तो फौरन हमारे जहन में जिहाद आता है, ज़ाहिर है एक बड़ा कारनामा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिसने इसराइल के दांत खट्टे कर दिए। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जुनूबी लुबनान जहाँ मेजॉरिटी है, बल्कि ओवरऑल बैरूत शहर में आप चले जाएँ तो कहते हैं बैरूत का जो सबसे अच्छा तालीमी इदारा है वो हिजबुल्ला का, बैरूत का जो सबसे अच्छा हॉस्पिटल है वो हिजबुल्ला का। तो उन्होंने इसके ऊपर काम किया। एक जगह यूं ही बात हो रही थी कि क्या शिया कौम कोई बड़ा अस्पताल बना सकती है, आगा खान अस्पताल टाइप का। मैंने कहा सिर्फ अंचोली के लोग चाहें तो इससे बड़ा अस्पताल बना सकते हैं। तो نہیں, چاہنے کا تعلق دیکھیں, میں نے عرض کیا بھی آپ کے سامنے کہ ایک قوم کس کی پسماندہ تھی اور اس کے اندر ایک انقلابی قیادت پیدا ہو گئی اور اس نے اس قوم کو صحیح سمت میں گامزن کر دیا. ڈائریکشن دینا کس کا کام ہے, یہ بھی ایک لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے نا. تو مقصد یہ ہے کہ جوانوں کو اس کام میں لگانا تعلیم کے راستے پر, قوم تعلیم کے ذریعے کامیاب ہوتی ہے. ہمارے بچے ہونے چاہیے ہر جگہ, ہمارے بچے بھی ہونے چاہیے, خدا نہ خواستہ ہم یہ باتیں تعصب میں نہیں کر رہے ہیں, کسی اور قوم کی دشمنی میں نہیں کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جتنی ہماری پاپولیشن ہے اتنی نمائندگی ہمیں ملنی چاہیے, اور نمائندگی کا مطالبہ حکومت سے نہ کریں, یہ نمائندگی کا مطالبہ حکومت سے نہ کریں بلکہ نمائندگی اپنے قوت بازو سے حاصل کریں, میرٹ پر آئیں, مقابلے پر آئیں, کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں. جب ہمارے لوگ نہیں ہوتے ہر جگہ, جب ہم ہر جگہ نہیں جاتے, ہمارے پاس امیدوار نہیں ہوتے, بعض ایسی پوسٹیں آتی ہیں آپ یقین کریں, کسی نے کہا 3-8-10 سی وی چاہیے فلاں پوسٹ کے لیے, تھوڑی سی میں نے کوشش کی, میں نے کہا 2-3-10 سے آپ نہیں, آپ 8-10 کی بات کر رہے ہیں. اب آپ کہیں گے بے روزگار بہت ہیں, یہ جو بے روزگار ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس ہائر ایجوکیشن کی طرف گئی نہیں کرتی, یہ بے روزگاری نچلی سطح پر ہے. آپ اگر اس سے اوپر نکل جائیں تو آپ کی ڈیمانڈ ہوگی, جابس خالی پڑی ہیں آپ کے لیے. بہرحال یہ طویل بند کا مرثیہ ہے جو اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا. اب اس کے دوسرے حصے پہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جوان چاہیے, پڑھے لکھے جوان, باشعور جوان, بابصیرت جوان. شیعہ قوم کو ڈاکٹر نہیں چاہیے, شیعہ قوم کو انجینئر نہیں چاہیے, شیعہ قوم کو ڈاکٹر نہیں چاہیے, شیعہ قوم کو مومن ڈاکٹر چاہیے, مومن انجینئر چاہیے, مومن وکیل چاہیے, مومن اکاؤنٹنٹ چاہیے. یہ میرا نہیں ہے, ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید کا قول ہے, وہ کہتے رہے ڈاکٹر بنو لیکن مومن ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو لیکن مومن انجینئر بنو. جو کچھ بھی بنو, جس فیلڈ میں جانا ہے, سی ایس پی آفیسر بنو لیکن مومن سی ایس پی آفیسر بنو. تو ایمان کے ساتھ, ورنہ صرف ڈاکٹر سے کیا کرنا ہے. اتنے سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ مار دیے گئے, قتل کر دیے گئے, شہید کر دیے گئے, تو شیعہ قوم بغیر علاج کے رہ گئی. علاج تو آپ سنی ڈاکٹر سے کروا لیں, علاج تو آپ ہندو ڈاکٹر سے بھی کروا سکتے. اگر علاج ہی کی بات ہے, ڈاکٹر کسی سے مذہب پوچھتا ہے, فیس پوچھتا ہے؟ تو ڈاکٹر نہیں چاہیے, فقط مومن ڈاکٹر چاہیے. اب یہ مومن ڈاکٹر کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ بدقسمتی سے جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں تو مومن ڈاکٹر نہیں پیدا ہو سکتا, مومن انجینئر نہیں پیدا ہو سکتا, مومن وکیل نہیں پیدا ہو سکتا. ڈاکٹری پہ بات نکل آئی ہے تو عرض کروں کہ ایم بی بی ایس سے اسلامیات کا کورس ہی نکال دیا گیا. وہ ایک چھوٹا موٹا کورس ہوتا ہے 40-50 نمبر کا, جو ہر جگہ کمپلسری ہے گریجویشن لیول پہ, ایم بی بی ایس سے وہ بھی نکال دیا گیا, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے یہ طاغوت کا بنایا ہوا ہے, یہ استعمار کا بنایا ہوا ہے. اکبر الہبادی نے کہا تھا نا کہ یوں ہوتا نا وہ قتل سے بچوں کے بدنام, افسوس کے فرعون کو کالش کی نہ سوجھی. فرعون جو بدنام ہوا بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر کے, جوانوں کو قتل کر کے, اگر کوئی فرعون کو یہ آئیڈیا دے دیتا کہ اتنے سارے بچوں کو قتل کر رہے ہو تم, اس کے بجائے ایک ایسا تعلیمی نظام بنا کے بنی اسرائیل کو دے دو کہ جس میں ان کے بچے پڑھیں, وہیں سے جوان ہوں, और ऐसी ब्रेन वॉशिंग हो, ऐसी डॉक्ट्रिनेशन हो कि वो क्लर्क बन जाएं, चपरासी बन जाएं, चलो अफसर भी बन जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई मूसा पैदा नहीं होगा इनमें। ऐसा तालीमी निज़ाम बनाओ कि उसमें मूसा पैदा ना हो, कोई इनकलाबी सोच रखने वाला पैदा ना हो, गुलामाना सोच रखने वाला पैदा हो। यही आप देखें जो हमारा तालीमी निज़ाम चला आ रहा है, जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, तो उसके पीछे पूरी फिलॉसफी यही थी। जिस ज़माने में ये तालीमी निज़ाम बड़े सगीर के लिए बनाया गया, उस ज़माने में भी बड़े सगीर का निज़ाम और था, बरतानिया का निज़ाम और था। वो निज़ाम जो बरतानिया में था वो बड़े सगीर में नहीं था, क्योंकि यहाँ इसलिए बनाया गया था कि हमें ये जो इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इसके अंदर इतने नौजवान हैं, इतना टैलेंट है, इतनी काबिलियत है, इन बच्चों के टैलेंट को इस्तेमाल करना है, अपनी हुकूमत को मजबूत करना है, इनको भी नौकरी मिल जाएगी और हमारा राज भी चलता रहेगा जिसमें सूरज गुरूब नहीं होता है। तो ऐसा निज़ाम में तालीम उन्होंने बनाया जिसको महसूस किया उस ज़माने में लोगों ने, अकबर अलाबादी ने, जैसे मैंने अर्ज़ किया, महसूस किया, अल्लामा इकबाल ने महसूस किया। अल्लामा इकबाल को ज़रूर पढ़े नौजवान, अल्लामा इकबाल का जो विज़न है ख़ास तौर पर जवानों के बारे में, कि वो जवानों को बहुत बुलंद देखना चाहते हैं, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। अल्लामा इकबाल का आइडियल एक जवान जो है वो उसको शाहीन से तशबीह देते हैं। शाहीन, शाहीन वो परिंदा है जो सबसे ज़्यादा बुलंदी पर परवास करता है, शाहीन सबसे बुलंदी पर परवास करता है, थकता नहीं है कभी, घोंसला नहीं बनाता अपना। परिंदों के घोंसले होते हैं ना, परिंदे घोंसले में रहते हैं, शाहीन घोंसला नहीं बनाता अपना, क्योंकि उसकी कोई एक जगह नहीं है जहाँ जाके ठहरे वो, कहाँ घोंसला बनाएगा, घोंसला नहीं बनाता, मुर्दार नहीं खाता वो, किसी और का शिकार किया हुआ नहीं खाता। तो अल्लामा इकबाल का विजन ये है कि एक जवान जो है मुसलमान जवान वो शाहीन, शाहीन सिफत होता है। और निज़ाम तालीम के बारे में बहुत कुछ कहा उन्होंने, कहा शिकायत है मुझे या रब खुदा वंदान मकतब से, अल्लामा इकबाल शिकायत कर रहे हैं, शिकायत है मुझे या रब खुदा बंदाने मकतब से, सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। वो जो शाहीन के बच्चे हैं जिनको सबक ये देना चाहिए कि बुलंदी पे किस तरह परवास करते हैं, आसमानों पे किस तरह परवास करते हैं, पहाड़ों को किस तरह सर करते हैं, उन शाहीन के बच्चों को मिट्टी में खेलने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, खाकबाजी सिखा रहे हैं। तो ये जो तालीमी निज़ाम है हमारा वो है कि जो शाहीन सिफत को भी मिट्टी में मिला देता है। तो अल्लामा इकबाल समझते हैं कि क्या हो रहा है हमारे जवानों के साथ। तो सिर्फ तालीम नहीं, तालीम के साथ साथ वो शऊर, वो आगही, वो बसीरत, लेकिन वो बसीरत कहाँ से हासिल होगी? एक शिकायत है अल्लामा इकबाल की, मैं वो भी सुना दूं कि उठा मैं मदरसा ओ खानकाह से गमनाक, कि जहाँ तरबियत होनी चाहिए, मदरसा और खानकाह, मदरसा का मतलब स्कूल है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, मदरसा का मतलब दीनी मदरसा नहीं है, क्योंकि आजकल जब हम मदरसे की बात करते हैं फौरन दीनी मदरसा ध्यान में आता है, गो के दीनी मदरसे का हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ज़्यादा हम उस पर तबसरा नहीं कर रहे। मदरसे से मुराद तालीम इदार, आम तालीम इदारे। इकबाल कहते हैं उठा मैं मदरसा ओ खानकाह, अब खानकाह तो वो जगह है ना कि जहाँ से सूफी इस बात का दावा करते हैं कि खानकाह में इंसान की सफाए बातनी होती है, बातनी तहारत होती है, इंसान के कल्ब को पाक किया जाता है, मारिफत खुदा हासिल होती है, ये सारी बातें। صوفیہ کی اصطلاحات میں یہ ہے نا. اقبال کہتے ہیں اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. نہ زندگی کا مطلب مردگی، نہ زندگی یعنی مردنی چھائی ہوئی ہے اس نظام کے اندر، نہ محبت، محبت سے مراد عشق الہی ہے لیکن وہ محبت نظر نہیں آ رہی، نفرت، تعصب، عداوت، بغض، دشمنی، نہ معرفت جس کے لیے بنا ہے یہ، نہ معرفت نہ نگاہ. نگاہ کا مطلب کیا ہے؟ نگاہ کا مطلب ہے ویژن، نگاہ کا مطلب ہے بصیرت. یہاں نگاہ سے مراد کیا ہے؟ بصیرت. ایک ایسا تعلیمی نظام ہے جس کے اندر ہم جوانوں کو نہ شعور دے رہے ہیں، نہ آگہی دے رہے ہیں، نہ عشق خدا سکھا رہے ہیں، نہ معرفت الہی سکھا رہے ہیں، نہ دینی بصیرت سکھا رہے ہیں، بس مشین کا ایک پرزہ بنا رہے ہیں، ایک مشین کا پرزہ بنا رہے ہیں جو اس ظالمانہ نظام میں جا کر فٹ ہو جاتا ہے اور اس کو ظاہر ہے کچھ پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، انہی پیسوں سے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. زندگی بھی وہ ہے جو کولو کے بیل کی طرح ہے. کولو کا بیل بچے شاید نہیں جانتے ہیں. کولو کا بیل، کولو ایک مشین ہوتی ہے جس میں سے تیل نکالا جاتا ہے. جیسے سرسوں کا تیل نکالنا ہے، اس میں سرسوں ڈال لیا، ایک پتھر ڈال لیا، اس سے ایک ڈنڈا باندھ دیا، لمبا سا ڈنڈا بانس، اس بانس کو ایک بیل کے اوپر، پیٹھ کے اوپر رکھ دیا اور اس بیل کے آنکھوں میں ایک چمڑے کا چشمہ پہنا دیا، لیدر کا چشمہ جسے آگے نظر ہی نہیں آ رہا ہے اس کو، اور پھر اس بیل کو چلا دیا. اب وہ بیل چل رہا ہے، دن بھر چلتا رہا بیل، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیل یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے تو آج کافی فاصلہ طے کیا، میں تو حیدرآباد پہنچ گیا ہوں گا کراچی سے. شام کے وقت جب اس کا چشمہ اترا تو اس نے کہا میں تو وہیں کھڑا ہوں جہاں سے چلا تھا. دوسرے دن صبح ہوئی، پھر دوبارہ وہی پریکٹس، وہی چشمہ پہنا کے پھر بیل کو چڑھا دیا. وہ تو اصل میں تیل نکال رہا ہے، کولو چلا رہا ہے، وہ اس سے تیل نکل رہا ہے ظاہر ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں میں بہت سفر کر رہا ہوں، وہیں کا وہیں کھڑا ہے. تو آپ غور کریں تو ہمارے یہاں کافی پڑھے لکھے، ہائر ایجوکیٹیڈ، پروفیشنل ایجوکیشن والے لوگ، ان کی زندگی اسی کولو کے بیل کی طرح ہے. صبح اٹھے، آفس گئے، شام کو آئے، ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے، تھوڑا سا واٹس ایپ پہ کھیل لیا، تھوڑا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں، ادھر ادھر سے باتیں کر لیں، چیٹنگ کر لیں، پھر دوسرے دن صبح وہی، پھر تیسرے دن وہی. چھٹی کا دن آیا، کہتے ہیں آج تو سونے کا دن ہے، ارلی ان دا مارننگ 12 noon بیدار ہوئے اور اس کے بعد حلوہ پوری کی دکان پہ جا کے لائن لگا دی. اتنی لمبی لائن لگتی ہے جیسے فری بٹ رہی ہو. یہی زندگی. اسی طرح کولو کا بیل، اور وہ سمجھ رہا ہے میں نے بہت سفر طے کر لیا ہے. جب چشمہ اترے گا، جب آنکھ کھلے گی، مولا کائنات نے فرمایا مولا علی کا ایسا مارکت العرا جملہ ہے کہ یورپ کی ایک بہت بڑی اسکالر خاتون جو مسلمان نہیں تھی اور جنہوں نے اسلام پر کافی کتابیں لکھی، مر گئی، اس نے وصیت کی تھی کہ میری قبر پہ مولا علی کا یہ قول لکھنا، اور چھوٹا سا جملہ ہے، غور کیجیے گا، گھر جا کے غور کیجیے گا، کہ مولانا نے فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں، مریں گے تو بیدار ہوں گے. لوگ اصل میں سو رہے ہیں، جب مریں گے نا پھر ہوش آئے گا، پھر آنکھ کھلے گی ان کی. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم نے بہت سفر طے کر لیا، یہ نہیں پتا جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے. تو دیکھیں یہ جو ہمارے جوان ہیں، ہم کیا کریں کہ یہ اسی تعلیمی نظام میں جاتے ہیں، جانا پڑتا ہے ان کو. تو علامہ اقبال چاہتے ہیں جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، خیرت کو عقل کو. علامہ اقبال کا اگر فارسی شعر پڑھیں تو ترجمہ کرنا پڑے گا، یہ تو اردو شعر کا بھی ترجمہ کرنا پڑتا ہے، یہاں یہ حال ہے، اردو اتنی کمزور ہے ہمارے بچوں کی. خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. پیر یعنی بوڑھا، بزرگ، جوانوں کو بزرگوں کا استاد کر. تو دیکھیں علامہ اقبال جو ہیں وہ بہت بڑی بات کرتے تھے. علامہ اقبال کو پڑھیں، شعور بیدار ہوگا، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ ہمارے جوان جو ہیں وہ موجودہ دور کی جو چمک دمک ہے اس سے متاثر ہو کے اس کا شکار ہو جائیں. دیکھیں علامہ اقبال بھی اسی سرزمین سے اٹھے، اور اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کے لیے وہ یورپ گئے، جرمنی میں جا کر انہوں نے پرشین فلسفی میں پی ایچ ڈی کی. علامہ اقبال اتنے عرصے وہ جرمنی میں رہے، کہہ رہا جرمنی اس زمانے میں بھی بہت ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹری تھا، لیکن علامہ اقبال کبھی یورپ کے چمک دمک سے متاثر نہیں ہوئے. اقبال متاثر نہیں ہوئے چمک دمک سے. آج ہمارا جوان جاتا ہے ایسا متاثر ہوتا ہے، وہی گاؤں کے رہ جاتا ہے، اپنے دین کو، اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو فراموش کر دیتا ہے، اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے، زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے. لیکن علامہ اقبال محفوظ رہے. تو علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسا کون سا نسخہ تھا کہ آپ متاثر نہیں ہوئے، ذرا ہمیں بھی بتائیے، ہم بھی اپنے بچوں کو بتائیں، ہم بھی اپنے بچوں کو وہ چیز سکھا دیں. تو علامہ اقبال نے وہ نسخہ بتا دیا ہمیں کہ وہ کیا چیز ہے جس سے کہ آپ اپنے جوان کو آراستہ کر دیں، پیراستہ کر دیں، اس کے بعد بے شک آپ چھوڑ دیں تو وہ اس ثقافت سے، اس گندگی سے، جو گندی ثقافت ہے آج کل، اس سے وہ متاثر نہیں ہوں. کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا، چکچون نہیں ہوئی میری آنکھیں مغرب کے اس ترقی سے. ترقی سے ہر شخص متاثر ہوتا ہے، ان کے نالج سے، ان کے ٹیکنالوجی سے، ان کے ایڈوانسمنٹ سے، لیکن علامہ اقبال نہیں ہو رہے. کیوں کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مغرب کی چکا چون سے متاثر نہ ہوں تو ان کی آنکھ میں خاک مدینہ و نجف کا سرما لگا دیں. اب وہ سرما کہاں دستیاب ہے، کس دکان میں دستیاب ہے؟ دیکھیں وہ سرما ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، وہ سرما ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، تلاش تو کریں ہم. وہ سرما کیا ہے خاک مدینہ و نجف؟ مدینہ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، اقوال، تعلیمات اور خاک نجف یعنی مولا کائنات کے ارشادات اور تعلیمات، یعنی نہج البلاغہ، ون آف دیم از نہج البلاغہ آف کورس، تو سرما تو ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، سرما تو فری دستیاب ہے، انٹرنیٹ پر آپ نہیں بیٹھے بیٹھے ڈاؤن لوڈ کر سکتے، فری اویلیبل ہے، تو اس سرمے کو ہم لگائیں تو صحیح اپنی آنکھوں میں، اپنے بچوں کی آنکھوں میں، سرما نہیں لگا رہے ہم، سرمے کی تعریف کیے جا رہے ہیں، سرمے کی تعریف پہ تعریف کیے جا رہے ہیں، سرمے کے فضائل بیان کر رہے ہیں، سرمے کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ علامہ علی نقی نقن مرحوم نے ایک تقریر میں یہ مثال دی کہ ایک یونیورسٹی ہے اور آپ اس یونیورسٹی کے باہر، اس کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں اور باہر کھڑے ہو کے اس یونیورسٹی کی تعریف کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے اس یونیورسٹی کی، کتنی زبردست عمارت ہے، کتنی گرینری ہے اس کے اندر، کتنے عالیشان کلاس روم ہیں، کتنی وسیع و عریض لائبریری ہے، کتنے اچھے اساتذہ ہیں یہاں پہ، اور اس کے گیٹ کی کیا بات ہے، اس یونیورسٹی کے دروازے کی کیا بات ہے، کتنا اچھا دروازہ ہے، کتنا عالیشان دروازہ ہے، کتنا خوبصورت دروازہ ہے، اندر نہیں جا رہے ہیں، باہر کھڑے ہوئے اس یونیورسٹی کے بلڈنگ کی، آرکیٹیکٹ کی، ڈیزائن کی، کلر کی، گرینری کی تعریفیں کر رہے ہیں، اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اگر اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں تو کیا حاصل ہوگا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو ہم جو فقط فضائل بیان کرتے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، انا دار الحکمہ و علی بابہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی ہم نے تو پہچان لیا، ہم نے تو شناخت کر لی نا کہ یہ شہر، یہ دروازہ، یہ گھر، یہ دروازہ۔ تو اب دروازے میں داخل بھی ہونا چاہیے یا باہر کھڑے ہوئے فقط تعریف کرنا کافی؟ تلوار پڑے ایک محمد اور آل محمد پہ، تو دیکھیں بے شک ہم چاہتے ہیں ہمارے جوان پڑھے لکھے ہوں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، بہترین اداروں میں جا کے تعلیم حاصل کریں، بہترین جاب کریں، معیشت بھی ضروری ہے۔ یہ پتہ نہیں کس نے مسلمانوں کو سکھا دیا کہ غریب رہنا، کنگلا رہنا کوئی اچھی بات، کہاں لکھا بھائی؟ یا تو یہ لکھا ہوا الید العلیا خیر من ید السفلا، پیغام نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یا نہیں؟ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر، تو ہاتھ اوپر کب ہوگا؟ جب جیب میں پیسے ہوں گے، جیب میں پیسے نہیں ہوں گے تو ہاتھ نیچے ہوگا، ویری سمپل۔ تو دینے کی فضیلت ہے یا لینے کی فضیلت ہے؟ زکوٰۃ کی، خمس کی، صدقات کی، فطرہ کی، قربانی کی، ان تمام چیزوں میں دینے کی فضیلت ہے یا لینے کی فضیلت ہے؟ دینے کی فضیلت ہے۔ کہیں آپ نے پڑھا ہے زکوٰۃ لینے کی یہ فضیلت ہے، خیرات لینے کی یہ فضیلت ہے، صدقہ لینے کی یہ فضیلت ہے؟ کبھی نہیں پڑھا ہوگا آپ نے، دینے کی فضیلت۔ تو دینے والے کب بنیں گے؟ جب جیب میں کچھ ہو۔ अगर जेब में नहीं होगा तो लेने वाले बनेंगे जाहिर। तो किसने कहा मुसलमानों से कि गरीब रहो, कंगले रहो, भीख मांगो, दूसरों के दस्ते नगर रहो? कहाँ लिखा भाई है, किस किताब में? बाद सूफी लोग एक हदीस कोट करते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया अल फ़क्र फ़ख्री, फ़क्र मेरे लिए फ़ख्र की बात, फ़क्र मेरे लिए फ़ख्र की बात हुज़ूर ने फरमाया। तो देखिए इस कॉल के अंदर भी लफ्ज़ फ़क्र का मतलब क्या है? फ़क्र का मतलब भीख मांगना नहीं, फ़कीर हम जिसको कहते हैं, हम लोग तो भीख मांगने वालों को फ़कीर कहते हैं ना, बैगर्स नो। फ़क्र का मतलब है मोहताज होना, फ़क्र का मतलब है मोहताज होना। ये पूरी कायनात, ये सारे इंसान मोहताज है और खुदा बंदे आलम गनी उन अनिल आलमीन है, फकत वो बेनियाज है। अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब खुदा के मोहताज हो। तो पैगंबर फरमाते हैं कि मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं मोहताज हूं, किसका? तुम्हारा नहीं, खुदा का। इस बात पे फख्र है मैं उसका मोहताज हूं। मौलानी फरमाते हैं कि इस बात पे फख्र है मुझे कि तू मेरा रब है और मैं तेरा आब्द हूं, मेरे लिए यह फख्र की बात। हमने उसको कहां पहुंचा दिया, भीख मांगना। तो बेहतरीन इंसान के पास जिंदगी गुजारने के ज़राए होने चाहिए। बस एक बात समझने की ज़रूरत है और वो ये कि देखिए ये सारी चीज़ें, बस ये बच्चे समझ रहे हैं इस बात को, एक चीज़ याद रखें कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब वसाइल ज़िंदगी हैं, ये मीन्स ऑफ लाइफ है। हाँ, वो मकान है, वो कार है, वो जॉब है, वो बिजनेस है, वो बच्चे हैं, वो बीवी हैं, वो जो कुछ भी है, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये वसाइल ज़िंदगी, मीन्स ऑफ लाइफ, ये मीन्स ऑफ लाइफ है, पर्पज़ ऑफ लाइफ नहीं है। ये वसाइल ज़िंदगी है, मकसद ज़िंदगी ये नहीं है, मकसद ज़िंदगी कुछ और है। तो जो वसाइल ज़िंदगी है उसको वसाइल ज़िंदगी समझो और जो मकसद ज़िंदगी है उस पर नज़र रखो। ये ना हो कि हम वसाइल ज़िंदगी के चक्कर में मकसद ज़िंदगी को भूल जाएं। एक बिल्डिंग है ना, उस पर ऊपर जाने के लिए एक जीना है, ये जीना वसीला है और एक ऊपर जाना मकसद है। अब आप जीने पे ही बैठ जाएं, कितना अच्छा जीना है, कितना खूबसूरत जीना है, कितना कलरफुल जीना है, तो ऊपर तो कभी नहीं जाएंगे आप, अगर आपने जीने को ही सब कुछ समझ लिया है। ये जीना है ऊपर जाने के लिए। और फारसी के कुछ अशार हैं, हज़रत इमाम खुमैनी को बहुत पसंद थे वो अशार, शेख सादी के, उसका उसका तर्जुमा ये है कि ये जो दुनिया है, दुनिया और माल दुनिया, ये दरिया और समुंदर के पानी की तरह है। जब तक ये पानी तुम्हारी कश्ती के नीचे है तुम्हारा सफ़र चलता रहेगा, और जिस दिन ये पानी तुम्हारी कश्ती के ऊपर आ गया काम हो जाएगा। तो इसको कश्ती के नीचे रखना है। दुनिया और वसाइल दुनिया ज़रूरी हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। एक और कौर वाले अली का सुना देता हूँ मैं आपको, क्योंकि एक दिन में बहुत सारे अखबार सुनाने का फ़ायदा नहीं होता, याद नहीं रहता लोगों को, लेकिन एक और सुना देता हूँ बस आज के लिए। फरमाया, क्योंकि मौजू यही चल रहा है दुनिया और फिर वसाइल ज़िंदगी, और फरमाया इअमलू लिद्दुनिया कअन्नका तईशु अबदा। ये भी बहुत, लेकिन ये सब अखबार मैं आपको सुना रहा हूँ, ये बड़े पॉलिसी मैटर्स हैं, जिंदगी गुजारने के उसूल हैं ये सब, और ऐसे मार्केटुल आरा उसूल है ना कि आप किसी के सामने जाके पेश करें, किसी के सामने जाके पेश करें, आप यकीन करें वो अहले बैत अथार की तालीमात से मुतासिर होगा, बजाय उसके कि उसके सामने आप मुनाज़िरे की किताब पेश करें। ये भी एक हमारे यहाँ फैशन है, فوراً کسی کے سامنے جا کے ایسی کتاب پیش کر دیتے اور آگ لگ جاتی ہے. ہر آدمی مناظرے والا نہیں ہوتا, جو مناظرے کا شوق رکھتا ہے نا اس سے کرے مناظرہ. ایک عام آدمی بیچارہ ہمارے دفتر میں کام کرتا ہے, ہمارے ساتھ تعلیم حاصل کرتا ہے, ہم اس کو ایسی کتاب, وہ اپنی کتاب نہیں پڑھ رہا کبھی, تو وہ یہ کیا پڑھے گا؟ اس کو ایسی چیز دیں کہ اہل بیت اطہار کے علم سے, معرفت سے متاثر ہو. یہ میرا تجربہ ہے, آپ کو یقین کریں, آپ میں نے بہت سے لوگوں کو دیا. کسی کو میں نے دعائے کمیل دی کہ یہ دیکھیں امیر المومنین کی تعلیم کردہ دعا ہے. کسی کو دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام دی, یہ پڑھ کے دیکھیں, حیران ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں واہ کیا زبردست, کتنی معرفت سے بھرپور دعا ہے. ایک ہمارے دوست جو دیوبندی مسلک کے تھے اور بڑے قابل آدمی تھے, عالم تھے مسلک کے, استاد تھے ایک ادارے میں, ان کو میں نے وہ دیا تو کہ کیا زبردست دعا ہے, مارکت العرا دعا ہے. پھر کہ لیں گے یار اس میں شیعوں والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. کیا مطلب شیعوں والی بات, ایک دم ماتم شروع ہو جائے گا بیچ میں. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں, اہل بیت اطہار کی تعلیمات وہی اسلام کی تعلیمات ہے نا. حقیقی اسلام تو انہیں کے پاس ہے. تو وہ چیز پیش کر, تمہارا علی کا وہ قول میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں, فرمایا اعملوا للدنیا کانک تعیش ابدا, دنیا کے لیے اس طرح کام کرو جیسے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. دنیا کے لیے اس طرح کام کرو جیسے ہمیشہ رہنا ہے. ہمیشہ تو نہیں رہنا نا ہمیں, کوئی بات نہیں, ہمیں نہیں رہنا ہمیشہ. ہمارے پاس دوسرے لوگ آئیں گے, ان کے بعد اور لوگ آئیں گے. تو دنیا کے جو معاملات ہیں, دنیا کے جو امور ہیں, ان کو ویل آرگنائز رکھو, ہوش پوش نہ رکھو. مقصد یہ, ہم تو نہیں رہیں گے ہمیشہ, لیکن معاملات جو ہیں وہ آرگنائز ہونے چاہیے. معاملات جو ہیں مستقل بنیادوں پہ ہونے چاہیے, پلاننگ جو ہے مستقل ہونی چاہیے. فرمایا اعملوا للدنیا کانک تعیش ابدا, دنیا کے لیے اس طرح کام کرو جیسے ہمیشہ رہنا ہے. اور اعملوا للآخرہ کانک تموت غدا, آخرت کے لیے اس طرح کام کرو جیسے کل مر جانا ہے. آخرت کی تیاری ایسی ہے کہ جیسے کل مرنا. لیکن مرنا تو ہر انسان کو ہے, مرنے کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے سارے معاملات کو گول مول رکھیں. نہیں, دنیا کے معاملات کو بھی بالکل منظم رکھیں. بس آج یہ رک دیتے ہیں گفتگو کو. جوانوں کی بات ہو رہی ہے, آج میں کربلا کے دو جوانوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ایک جوان تو وہ ہے جس کا تعلق خانوادہ عصمت و طہارت سے ہے, اور ایک جوان وہ ہے کہ جس کا تعلق خانوادہ عصمت و طہارت سے نہیں ہے, بلکہ یہ تو وہ ہے کہ جس کا تعلق اسلام سے بھی نہیں تھا پہلے, اور ابھی چند دن ہوئے ہیں کہ دائرہ اسلام میں آیا ہے یہ, اور وہ ہے وہب قلبی. وہب قلبی, ان کی والدہ اور ان کی زوجہ. وہب قلبی شادی کر کے گزر رہے تھے, جا رہے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ. امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, جو ہی ملاقات ہوگی, اچھا امام حسین علیہ السلام کے سفر میں آپ یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے خاص طور پر امام حسین نے جا کے ان کو دعوت دی, اپنے ساتھ کیا. کچھ لوگوں کو خاص طور پر آپ نے دعوت دی, یہ پتہ تھا کہ یہ نہیں آئے گا اور وہ نہیں آیا دعوت کے باوجود. کچھ ایسے لوگ ہیں جو بغیر دعوت کے امام حسین کے ساتھ آ کے ملحق ہو گئے, ساتھ ہو گئے وہ. کچھ ایسے بھی تھے کہ جو امام حسین کے ساتھ نہیں آنا چاہ رہے تھے, اوائڈ کر رہے تھے, لیکن امام حسین علیہ السلام سے ان کی ایک میٹنگ ہوئی ادھر آ گئے. ہر ایک کی الگ الگ مثالیں. تو میں جس زبان کی بات کر رہا ہوں یہ وہ ہے جو عیسائی تھا, مسیحی تھا, مسلمان نہیں تھا, یہ پورا خاندان مسیحی تھا. اور امام حسین کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی, ایسی بات چیت ہوئی. جب اس نے دیکھا امام حسین علیہ السلام کے افکار اور خیالات اور پھر حالات اور امام حسین کی مظلومیت راستے میں, اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ جاؤں, اور پھر واپس آ کر اپنی ماں کو اور اپنی بیوی کو کہنے لگا تم لوگ چلے جاؤ, میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو تم, جہاں تم جا رہے ہو ہم بھی ان کے ساتھ جائیں. ان کے ساتھ خواتین ہیں یا نہیں, انہوں نے کہا ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں, کہا ہمیں بھی لے چلیں. اور وہ ماں اور بیٹی, ماں اور بہو, یہ تینوں مسلمان ہو گئے. تبھی تازہ تازہ ہی مسلمان ہوئے اور کربلا میں آ گئے. روز عاشور جب اصحاب و انصار گئے مقابلے کے لیے, دو طرح سے مقابلے ہوئے. ایک وہ جنگ ہے جس کو جنگ مغلوبہ کہتے ہیں, جس میں پورا لشکر آمنے سامنے حملہ آور ہوتا ہے, اور ایک ہے جنگ مبارزہ, جس میں ون بائی ون ایک ایک جاتا ہے اور اپنا مبارز طرف کرتا ہے اور پھر ون ٹو ون مقابلہ ہوتا ہے. جنگیں اسی طرح ہوتی تھیں. کربلا کی پہلے جنگ مبارزہ ہوتا ہے, پھر جنگ مغلوبہ ہوتی ہے. کربلا میں الٹا ہوا کہ ایک دم لشکر نے حملہ کر دیا اور اس میں امام حسین علیہ السلام کے کافی ساتھی شہید ہو گئے, اور پھر ون ٹو ون شروع ہو. تو ایک موقع ایسا آیا کہ وہب قلبی نے کہا کہ مجھے بھی اجازت دیجیے میدان میں جانے کی. سید شہدا نے کہا کہ ایک شرط پہ اجازت دوں گا, وہ کیا ہے؟ کہ تمہاری زوجہ تمہیں اجازت دے, وہ اجازت دے گی تو میں تمہیں جانے دوں. اس نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں اس سے اجازت دلوا لیتا ہوں. آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم دیکھ رہی ہے کیا حال ہے اس وقت, فرزند رسول دشمن کے نرغے میں گر چکے ہیں, کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں, اب میں بھی میدان میں جانا چاہتا ہوں. لیکن حسین کہتے ہیں کہ جب تک تمہاری بیوی اجازت نہیں دے گی نہیں جا سکتی, تو اجازت دے دو. بیوی نے کہا میں تو اجازت نہیں دیتی. اس نے کہا کیوں, دیکھ رہی ہے کیا فرزند رسول کس طرح دشمن کے نرغے میں گرے ہوئے ہیں؟ بیوی نے کہا نہیں میں اجازت دوں. بیوی نے کہا کہ ایسا کرو تم مجھے امام حسین کے پاس لے چلو. اور وہ بیوی آئی امام حسین کے سامنے اور آ کے کہتی ہے کہ فرزند رسول آپ نے یہ شرط لگائی ہے کہ جب تک میں اجازت نہیں دوں گی یہ نہیں جائے گا؟ آپ نے کہا ہاں. وہ کہتی ہے لیکن میں اس کو اجازت نہیں دیتی. ہاں میں ایک شرط میں اجازت دوں, اور وہی ہے کہ آپ کے سامنے یہ, آپ کے حضور میں یہ مجھ سے وعدہ کرے کہ قیامت کے دن یہ مجھے چھوڑ کے کسی اور حور کی طرف نہیں جائے گا. حسین کہتے ہیں وہ وعدہ کرو, اپنی بیوی سے اپنی زوجہ سے وعدہ کرو, اور وہ وعدہ کرو. اور اس کے بعد ایک مرتبہ میدان میں آتے ہیں. اب جو میدان میں آئے تو ماں اور بیوی دونوں در خیمے پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہے وہب کی جنگ. اور میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, پرسوں بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ بنو امیہ اور دشمنان اہل بیت اور یہ جو لوگ تھے بزدل لوگ تھے, نامرد تھے, ان کے مقابلے کا انداز یہی تھا. ان میں سے ایک بزدلی یہ تھی کہ جب ایک کے سامنے مقابلے میں ایک سے مقابلہ نہیں کر پاتے تھے تو سب مل کے حملہ کرتے تھے, حالانکہ جنگ کا اصول یہ نہیں ہوتا تھا. بس جناب وہب مقابلہ کرتے رہے کرتے رہے کر تک کرتے یہاں تک کہ یہی ہوا کہ ہر طرف سے حملے ہوئے. جب ہر طرف سے حملہ ہوا تو ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ جناب وہب شہید ہو. جب جناب وہب کی شہادت ہو گئی تو ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے بڑھ کے ان کا سر تن سے جدا کر دیا, اور سر تن سے جدا کرنے کے بعد جہاں ماں اور زوجہ کھڑی تھی اس طرف پھینک دیا. اب آپ سوچیں کہ جس جوان کی ابھی شادی ہوئی ہے, جس کی بیوی ساتھ ہے, اس کی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کا سر پڑا ہو تو اس پر کتنا دردناک مرثیہ کہا جا سکتا ہے. لیکن جو بات اہم ہے وہ یہ کہ اب یہ عام ماں نہیں رہی, اب یہ کربلا کی ماں ہو گئی ہے. کربلا کے ماؤں کے جذبات اور ہوتے ہیں. یہ وہ ماں ہے جو آگے بڑھتی ہے, اپنے بیٹے کا سر اٹھاتی ہے, ایک مرتبہ بوسہ دیتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ جو کچھ ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے, اور یہ کہہ کے بیٹے کے سر کو واپس دشمن کی طرف پھینک دیتی. اللہ پر یہ کربلا کی ماں ہے. بعض اوقات ہمارے شورا بھی, ہمارے ذاکرین بھی کربلا کی ماؤں کا تعارف ہمارے اپنی ماؤں کی طرح کراتے ہیں. شاید ان کے دل میں ویسے جذبات ہیں جیسے ہمارے دل میں ہوں گے, لیکن کربلا میں نہیں تھے. دوسرا جوان کون ہے؟ دوسرا جوان حسن مشتبہ کا یتیم ہے. میں نے عرض کیا نا کہ جب اس جوان کا یہ جذبہ ہے کہ جو ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے, تو وہ جو خانواد ہے عصمت و طہارت کے پروردہ ہیں, حسن مشتبہ کا فرزند ہے جس کی تربیت میں امام حسن نے حصہ لیا, امام حسین نے حصہ لیا, اس کی ماں کا جذبہ کیا ہوگا؟ کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا ہوگا؟ اور ایک مرتبہ جناب قاسم جب شب عاشور امام حسین سب کو بتا رہے تھے نا کہ کل کیا ہونے والا ہے, تو جناب قاسم پوچھتے ہیں کہ چچا جان کیا میرا نام بھی دفتر شہادت میں ہے؟ اس جملے کا مطلب سمجھتے ہیں نا, اس جملے کا مطلب یہ کہ کیا کل میں بھی شہید کیا جاؤں گا؟ امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ اس نوجوان کو دیکھتے ہیں جو ابھی اس سن بلوغت کو نہیں پہنچا, تو پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میرا نام دفتر شہادت میں ہے یا نہیں ہے, اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ اور پھر ایک سوال کیا حسین علیہ السلام نے کہ کیف وجدتم الموت, بیٹا تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ اللہ, یہ سوال کلاس روم میں نہیں ہو رہا ہے. یہ سوال اگر کلاس روم میں ہوتا اور کوئی بچہ وہ جواب دے دیتا جو قاسم ابن حسن نے دیا تو اور بات تھی. میدان کربلا اور ہے, جہاں ہر طرف دشمنوں میں گھر چکے ہیں, ہر طرف لشکر جو آ رہا ہے وہ سب دشمن کا لشکر ہے. ایک رات کی مہلت ملی ہے, دوسرے دن حملہ ہونے والا ہے. تعداد ہماری 100 کے لگ بھگ ہے, دشمن کی تعداد کم از کم 30,000 ہے. دشمن کی تعداد کم از کم 30,000 ہے. پانی بند ہو چکا ہے, خیمے میں پانی نہیں ہے, بچے پیاسے ہیں, اور ایسے میں حسین یہ بتا رہے ہیں کہ کل جنگ ہوگی, کل سب شہید کر دیے جائیں گے, اور یہ بچہ یہ کہتا ہے کہ کیا میرا نام دفتر شہادت میں نہیں ہے؟ حسین کہتے ہیں کیفا وجدتم الموت, بیٹا تم موت کو کیسے پاتے ہو؟ اور جناب قاسم نے وہ تاریخی جواب دیا, فرمایا احلا من اصل, چچا جان میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. اور صرف جملہ کہا نہیں, روز عاشور ثابت کیا کہ آ کے اجازت طلب کی. اب حسین ایک مرتبہ قاسم ابن حسن کو دیکھتے ہیں اور اس بھائی کے یتیم کی شکل کو دیکھتے ہیں, تو نہ جانے کیا یاد آتا ہے کہ اس بھتیجے کو گلے سے لگا کے کربلا کے کچھ ایسے مناظر ہیں, روز عاشورہ کے کچھ ایسے مناظر ہیں جس میں حسین علیہ السلام بہت زیادہ روئے. ان میں سے ایک موقع وہ ہے جب جناب قاسم کو رخصت کرنے لگے تو گلے لگ کے اس قدر روئے, اس قدر روئے کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ چچا اور بھتیجا دونوں بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر. دیکھیں جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے نا تو اس کو ہوش میں لانے کے لیے پانی کی چھٹے دیتے ہیں, لیکن کربلا میں پانی بھی نہیں ہے. الغرض جب ہوش آیا تو ایک مرتبہ اس حسن کے یتیم کو رخصت کیا, اس کے سر پہ امامہ رکھا, اس کے تحت الحنک کو گلے کے نیچے ڈالا اور تحت الحنک کو نیچے سے پھاڑ دیا, اور اس کے بعد جو جناب قاسم کا کرتا تھا نا اس کے گریبان کو بھی پھاڑ دیا. یہ پھاڑنا اس بات کی علامت تھی کہ یہ بچہ یتیم ہے. اگر میدان میں جائے تو لوگ دیکھ کے سمجھ جائیں کہ یہ یتیم ہے, شاید کسی کو رحم آ جائے. لیکن جناب قاسم ایک مرتبہ میدان میں آئے, داد شجاعت دی, ارزق شامی اپنے ایک بیٹے کو بھیجتا ہے جناب قاسم اس کو فنار کرتے ہیں، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، جب چار بیٹے اس کے فنار ہو گئے، عرضت شام میں ایک مرتبہ غصے میں آتا ہے، خود مقابلے پر آتا ہے، حسین علیہ السلام دعا کرتے ہیں، بارے لا ہاشمی جوان ہے، ایک کے بدلے میں ایک سے شکستیں ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد جناب قاسم ایک ایسا حربہ استعمال کرتے ہیں کہ عرضت شامی کو فنار کر دیتے ہیں۔ اب تو پورے لشکر میں خوف و ہراس پھیل گیا، ہر طرف علامار ولفیس کی صدا بلند ہوئی، ایک مرتبہ حکم دیا گیا ہر طرف سے حملہ کرو، یہاں تک کہ حسن کا یتیم شام کے بادلوں میں گھر گیا۔ اب جو ہر طرف سے حملہ ہوئے، ایک موقع پر صدا بلند ہوئی، اے چچا جان میری مدد کو آئیے، چچا جان میری مدد کو آئیے۔ روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ باز کی طرح حملہ کیا، شیر کی طرح بڑھ کے حملہ کیا۔ اب جو حملہ کیا، قریب پہنچے تو دیکھا ایک ظالم ہے جو یتیم کے حسن کے تن سے سر جدا کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بڑھ کے وار کیا، جب وار کیا تو اس کا ہاتھ کٹ گیا، جب ہاتھ کٹا تو اس نے مدد کے لیے پکارا۔ اب جو مدد کے لیے پکارا تو پورا لشکر حملے کے لیے آیا، اور جب ادھر کا لشکر ادھر اور ادھر کا لشکر ادھر گیا تو ایسی گرد و غبار اڑی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب گرد و غبار بیٹھی تو ایک مرتبہ حسین سر پکڑ کے زمین پہ بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں میرے لال، تیرے چچا پر افسوس ہے کہ جب تو نے پکارا تو وہ حاضر نہ ہو سکا، اور جب حاضر ہوا تو تیری مدد کے قابل نہ رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارک اللہ علی ذکرک، اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں۔